بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے، ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد محرم الحرام کا خصوصی پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ سمعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے منی پور کے فرقہ وارانہ فسادات کے ذمہ داروں کو سخت ترین سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ سہونی آبادکاروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے روزے پر حملہ کیا ہے۔ چین نے امریکہ سے سائبر حملوں سے باز رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ایران کی فری اسٹائل کشتی کے پہلوانوں نے ایشین چیمپئن شپ مقابلوں میں 1 سونے اور 3 چاندی کے تمغے جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے منی پور کے فرقہ وارانہ فسادات کے ذمہ داروں کو سخت ترین سزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مہذب معاشرے کے لیے شرمناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان واقعات کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کے فسادات کے ذمہ دار کون ہیں اور کتنے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان فسادات کی وجہ سے بقول ان کے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس طرح کے واقعات کی روک تھام، بالخصوص خواتین کے خلاف جرائم پر سخت موقف اختیار کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ منی پور کی حقیقی صورتحال سے عوام کو باخبر کیا جائے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر منی پور کے فسادات پر بات کرنی چاہیے اور ملک کو بتانا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ لاہور کی احتساب عدالت نے جمعرات کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ لاہور کی احتساب عدالت میں گزشتہ سماعت کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے وکیل نے کہا تھا کہ ان دونوں کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ وکیل نے کہا تھا کہ منی لانڈرنگ میں ان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا ہے، لہذا عدالت سے درخواست کی جاتی ہے کہ انہیں بری کر دیا جائے۔ جمعرات کو عدالت نے بریت کی درخواست پر فیصلہ سنایا اور دونوں کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 4 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پشاور پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات 12 بجے کے قریب ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں دہشت گردوں نے پولیس چوکی پر 17 راؤنڈ گولیاں چلائیں۔ اس دہشت گردانہ حملے میں 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے باڑہ تحصیل کمپاؤنڈ پر ایک دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے۔ دہشت گرد کمپاؤنڈ کے اندر دھماکہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس کی مزاحمت کے بعد دھماکہ مین گیٹ پر ہی ہو گیا، جس میں 4 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے آصف علی خان درانی نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کے ماحول میں کابل کا دورہ کیا ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے آصف علی خان درانی کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ جب حالیہ مہینوں کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات سرحدی کشیدگی اور دہشت گردی کے واقعات سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے نے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ملکوں کو سیکورٹی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ طالبان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہلال احمر سوسائٹی فلسطین نے خبر دی ہے کہ نابلس شہر پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں ایک فلسطینی شہید اور کم از کم 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف فلسطینی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صہیونی آبادکاروں نے مسلح صہیونی فوجیوں کی مدد سے غرب اردن کے شہر نابلس میں واقع حضرت یوسف علیہ السلام کے روضے پر حملہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ فلسطینی نوجوانوں اور مزاحمتی گروپوں کے مجاہدین نے بھی اس موقع پر قابض صہیونی فوجیوں کا مقابلہ کیا۔ اس جھڑپ کے دوران ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ نابلس بٹالین نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقبرے پر دھاوا بولنے والے صہیونی فوجیوں اور آبادکاروں سے جھڑپ ہوئی ہے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے صہیونی فوج کے ایک بلڈوزر کے قریب بم کا دھماکہ کیا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں مقتدی صدر کے حامیوں نے سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے خلاف جاری احتجاج کے دوران سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول کر اسے آگ لگا دی ہے۔ مقتدی صدر کے حامیوں نے پہلے بغداد کے علاقے الصالحہ میں واقع سویڈن کے سفارت خانے کی عمارت کے سامنے مظاہرہ کیا اور سویڈش حکومت کی جانب سے قرآن کریم کی توہین کرنے کی اجازت دینے کے خلاف نعرے لگائے اور اس اقدام کی مذمت کی، جس کے بعد انہوں نے سفارت خانے کی عمارت کو نظر آتش کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں سفارت خانے کے عملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ادھر عراقی وزارت خارجہ کے ترجمان احمد الصحاف نے کہا ہے کہ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے سویڈن کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر قرآن کریم کی دوبارہ بے حرمتی کی اجازت دینے کے مسئلے پر بات چیت کی ہے۔ عراقی وزیر خارجہ نے اس اقدام کو خطرناک قرار دیتے ہوئے سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان توہین آمیز واقعات کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ شام کی حکومت نے اقوام متحدہ کی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کی باب الہوا سرحدی گزرگاہ کو کھلا رکھنے کی مدت میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ تہران نے دمشق کے اس خیر سگالی پر مبنی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے بدھ کے روز سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں شام میں غیر ملکی امداد کے سلسلے میں عدم اتفاق پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود ایران شمال مغربی شام میں واقع باب الہوا سرحدی گزرگاہ کو امدادی کارروائی کے لیے کھلا رکھنے کے شام کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ضرورت مندوں تک امدادی سامان پہنچنے میں سیاسی مسائل کو رکاوٹ بننا نہیں چاہیے۔ روس نے واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان خفیہ مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے اسے وائٹ ہاؤس کی جانب سے پھیلائی جانے والی افواہ قرار دیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا ہے کہ واشنگٹن روس اور امریکہ کے مابین خفیہ مذاکرات کی افواہیں اڑا کر دنیا کے جنوبی ممالک میں ہلچل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جان بوجھ کر ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان خفیہ مذاکرات کی بات چھیڑ رہا ہے تاکہ روس کے اتحادی ممالک اور ماسکو کے مابین بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو سکے۔ چین نے امریکہ سے سائبر حملوں سے باز رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ یوننگ نے بیجنگ کی سائبر سرگرمیوں پر امریکہ کی نکتہ چینی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کو چاہیے کہ دوسرے ممالک پر الزام تراشیوں کے بجائے اپنے سائبر حملوں کو بند اور آن لائن سیکورٹی کی ضمانت فراہم کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کرے۔ انہوں نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین خود سائبر حملوں کی زد میں رہا ہے، لہذا ہر قسم کے آن لائن حملوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایران کے فری اسٹائل کشتی کے پہلوانوں نے ایشین چیمپئن شپ مقابلوں میں ایک سونے اور تین چاندی کے تمغے جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں ہونے والے ایشین انڈر 21 مقابلوں میں ایران کے ابراہیم خاری 57 کلو گرام کے وزن کے فائنل مقابلے میں ہندوستانی کھلاڑی کے مد مقابل آئے۔ اس مقابلے میں ہندوستانی حریف جیت گیا اور ابراہیم خاری نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ 65 کلو گرام کے فائنل میں ایران کے ابراہیم الہی اور ہندوستان کے جسکرن سنگھ کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے میں بھی ایرانی کھلاڑی کو چاندی کا تمغہ مل سکا۔ 70 کلو گرام کے مقابلوں میں ایران کے علی رضا رضائی نے 8-0 سے جاپان کے تائشین یاما جی کو ہرا کر مقابلوں کا سونے کا تمغہ حاصل کر لیا، جبکہ 79 کلو گرام کے وزن میں فرزاد صفی ہندوستانی کھلاڑی کو ہرا نہیں سکے اور چاندی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گراگیر کرو، سایہ گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، ذرا تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ پیش خدمت ہے محرم الحرام کا خصوصی پروگرام کربلا، ایک لازوال تحریک، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ اور دعائے کمیل کے اقتباس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔
لو اما میرا آخری سلام، لو اما میرا آخری سلام، میرا آخری سلام،
لو اما میرا آخری سلام۔
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی اور شائستہ درانی کا سلام پہنچے۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے پروگرام کربلا ایک لازوال تحریک کے عنوان سے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
یا حسین، یا حسین،
امام حسین علیہ السلام کی عظیم ہستی اور لازوال تحریک کے بارے میں انسان جتنا بھی سوچتا ہے، غور و فکر اور تحقیق و مطالعے کا میدان اتنا ہی وسیع و عریض نظر آتا ہے۔ اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کے بارے میں اب بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جن پر ہمیں غور و فکر اور تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے۔ اگر باریک بینی سے اس واقعے پر نظر ڈالیں تو شاید یہ کہا جا سکے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کی چند مہینوں پر محیط تحریک سے ہزاروں درس حاصل کر سکتا ہے، کہ جس کی شروعات مدینے سے مکے کی سمت سفر سے ہوئی اور اختتام کربلا میں جام شہادت نوش کرنے پر ہوا۔
سامعین، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو اس سے سینکڑوں باب اور سینکڑوں عنوان نکل سکتے ہیں، جن میں سے ہر باب اور ہر عنوان ایک قوم، ایک تاریخ اور ایک ملک کے نظام کو چلانے اور خدا کی قربت کے حصول کا باعث بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مقدس ہستیوں کے درمیان روشن آفتاب کی مانند درخشاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں ایک اہم اور اصلی سوال یہ ہے کہ امام حسین نے قیام کیوں کیا؟
سامعین، بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تشکیل حکومت کے لیے قیام کیا تھا اور ان کا مقصد حکومت کی تشکیل تھا، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونے کے لیے قیام کیا تھا۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد نہ ہی تشکیل حکومت تھا اور نہ ہی شہید ہونا تھا، بلکہ ان دو باتوں کو قیام امام علیہ السلام کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مقصد حکومت تھا یا شہادت، تو ان لوگوں نے مقصد اور نتیجے کو باہم ملا دیا ہے۔ مقصد یہ سب نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن اس تک رسائی کے لیے ایک ایسے کام کی ضرورت تھی جس کا شہادت یا حکومت میں سے کوئی ایک نتیجہ سامنے آتا۔ البتہ آپ دونوں کے لیے تیار تھے، ان میں سے کوئی بھی مقصد نہیں تھا بلکہ دو نتائج تھے، مقصد کچھ اور تھا۔ اگر ہم اسے بیان کرنا چاہیں تو ہمیں اس طرح سے کہنا چاہیے کہ آپ کا مقصد تھا دینی واجبات میں سے ایک عظیم واجب پر عمل کرانا اور اس کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرانا۔ اسی مقصد کو آپ نے اپنی وصیت میں بیان کیا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟
اس واجب پر عمل درآمد کا اس وقت فطری طور پر ان دو میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلتا، یا اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ امام حسین علیہ السلام اقتدار و حکومت تک پہنچ جاتے، تو امام حسین علیہ السلام اس کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ کو اقتدار حاصل بھی ہو جاتا تو آپ اسے مضبوطی سے تھام لیتے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح معاشرے کی رہنمائی کرتے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس واجب پر عمل درآمد سے حکومت حاصل نہ ہوتی بلکہ شہادت ملتی، اس لیے بھی امام حسین علیہ السلام تیار تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عملی لحاظ سے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، اور درحقیقت اسلام کو اپنے اور دیگر تمام زمانوں میں محفوظ کر دیا۔ اب جہاں بھی اس قسم کی بدعنوانی ہوگی، امام حسین علیہ السلام وہاں زندہ ہیں اور اپنی روش اور عمل سے ہم سے سوالی ہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی یاد کو زندہ رکھا جانا چاہیے، کیونکہ کربلا کی یاد ہمارے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درس کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔
سامعین کرام، پوری تاریخ میں اسلامی ممالک میں اس قسم کے حالات کئی بار پیش آئے۔ آج بھی شاید عالم اسلام میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں ایسے حالات ہیں کہ جن میں مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ کام کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اسلام کو وسعت دی اور اس کی بقا کو یقینی بنا دیا۔ جو قوم فکری اور نظریاتی قید میں ہو، جس قوم کے رہنما بدعنوان ہوں، جس قوم پر دین کے دشمن حکومت کر رہے ہوں اور اس کے مستقبل اور فیصلوں کے ذمہ دار ہوں، تو اسے امام حسین علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، کیونکہ نواسۂ رسول جگر گوشائے بتول نے بتا دیا ہے کہ ان حالات میں کیا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔
سمین، عاشورہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں انسان کی عقل اور عشق اپنی حقیقت پا لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام عقلانیت سے سرشار تھا اور حق و باطل کا میدان جنگ تھا، لیکن موجودہ دور میں مجالس میں جذباتی پہلو عقلانی پہلو پر غالب آ گیا ہے، کیونکہ اگر صرف عشق و محبت کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں اس واقعے میں اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عشق و محبت انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد نہیں کرتے۔ اگر انسان مانوی مراحل طے کرتے ہوئے عالی شان مراتب بھی طے کر لے تو یہ چیز دوسروں کے لیے قابل حصول نہیں ہے۔ لہذا جو افراد واقعہ کربلا کو اس سانچے میں ڈھالتے ہیں انہیں سینکڑوں سوالوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اس واقعے میں سینکڑوں قسم کی خرافات اور بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اب عقل و دین کو چھوڑ کر ہمیں اپنے عشق کی بنیاد پر عمل کرنا چاہیے۔
کیوں نہ روئے سجا، کیوں نہ روئے سجا، کیوں نہ روئے سجا، اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، ارے دروں کی سزا ملتی وہ جہاں، بچوں کو عشق بہانے پر کیوں نہ روئے سجا، اور سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار سہی لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، ارے وہ تیر میرے کیوں کہ نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر کیوں نہ روئے سجا، سرتشت میں تھا بابا کا رکھا، سرتشت میں تھا بابا کا رکھا، اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا، دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی جھڑی وہ مار، ارے دندان مبارک پر ان کے خوشبو کی چھڑی وہ مارتا تھا، ارے افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا، اب تک ہے اسی سے درد جگر، کیوں نہ روئے سجا، کیوں نہ روئے سجا۔
عاشورہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس میں انسان کی عقل اور عشق اپنی حقیقت پا لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام عقلانیت سے سرشار تھا اور حق و باطل کا میدان جنگ تھا، لیکن موجودہ دور میں مجالس میں جذباتی پہلو عقلانی پہلو پر غالب آ گیا ہے، کیونکہ اگر صرف عشق و محبت کے پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو ہمیں اس واقعے میں اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عشق و محبت انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد نہیں کرتے۔ اگر انسان مانوی مراحل طے کرتے ہوئے عالی شان مراتب بھی طے کر لے تو یہ چیز دوسروں کے لیے قابل حصول نہیں ہے۔ لہذا جو افراد واقعہ عاشورہ کو اس سانچے میں ڈھالتے ہیں انہیں سینکڑوں سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ مجبور ہو کر اس واقعے میں سینکڑوں قسم کے خرافات اور بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض یہ کہتے ہیں کہ اب عقل و دین کو چھوڑ کر ہمیں اپنے عشق کی بنا پر عمل کرنا چاہیے۔
سامعین، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عشق کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ آج اگر ہم واقعہ عاشورہ کو دنیا کے سامنے متعارف کرانا چاہیں تو ہمیں عقلانی پہلو کو اجاگر کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کا اپنی شہادت سے لے کر اپنے شیر خوار کی شہادت تک کا عمل مسلمہ عقلی مسائل پر مبنی تھا۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھنے اور اس کا صحیح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس زمانے میں بھی ہم امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر اضافہ کر رہے ہوں اور اپنے تجزیوں اور باتوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور واقعہ عاشورہ پر ظلم کر رہے ہوں۔ اس ضمن میں دینی بزرگوں اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قسم کی بدعت کا مقابلہ کریں۔ ایسا مشہور کیا جاتا ہے کہ واقعہ عاشورہ میں عقل عاجز ہے اور میدان عقل نہیں ہے، بلکہ ہمیں عشق و محبت، ابزار عشق اور آثار عشق کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ بات مشہور کی گئی ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں کافی بحث و گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں عقلی کردار پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے جو عاشورہ کے رموز میں سے ہے۔ قرآن کریم میں بھی عقل کے سلسلے میں بہت تاکید کی گئی ہے اور ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتے اور چلے جاتے ہیں، لیکن اس عظیم نعمت یعنی عقل پر توجہ نہیں کرتے۔ لہذا جو انسان اس عظیم نعمت سے غافل ہے، حقیقت میں اس نے انسانی زندگی کو درک نہیں کیا اور وہ زندگی کے بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھ پایا۔
سامعین، اصول کافی میں توحید و عقائد کی گفتگو سے پہلے کتاب العقل کے عنوان سے گفتگو کی گئی ہے، اور اس کتاب میں عقل کے بارے میں متعدد روایتیں پائی جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں اجمالی طور پر 285 مقامات پر لفظ عقل کا استعمال کیا ہے، جن میں ہر ایک کے بارے میں گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ افسوس کہ ہم دین کے راستے میں اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ روایات میں عقل سے مراد وہ قوت ہے جو اچھے اور برے، نیک و بد اور حق و باطل کے ادراک میں ہماری مددگار ثابت ہو۔ جب انسان پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کہ واقعہ عاشورہ رونما ہوا، تو اس سوال کا جواب اس چیز میں پوشیدہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑے تھے اور وہ حق و باطل کی پہچان کرنے میں ناکام رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
عقل صرف حق کی پیروی میں کامل ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو حق کی پیروی کرتے ہیں وہ عاقل ہیں، اور وہ افراد جو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لیے میدان شہادت میں قدم رکھتے ہیں وہ انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اس بنا پر امام حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ عقل مند انسان تھے۔ ہمارے دینی معاشرے میں خدا کی اطاعت عقل انسانی کے کمال کا سبب ہے۔ وہ شخص جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ آج دین مٹ رہا ہے یا نہیں، اسلام پر وار ہو رہا ہے یا نہیں، ایسا شخص بنیادی طور پر عاقل نہیں ہے، بلکہ عاقل شخص وہ ہے جو میدان میں قدم رکھتا ہے، فریاد بلند کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت ہر سال اور ہر زمانے میں عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کیا یہی عشق و محبت ہمارے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس شمع ہدایت کی معرفت کے بغیر انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ معرفت کے بغیر خلقت کا فلسفہ سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اگر ہم خلقت کا فلسفہ تلاش کریں تو وہ واقعہ عاشورہ میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کتنا عزیز ہے، دین کتنا عزیز ہے، خدائی حکم کتنا محترم ہے، خدائی حدود کی اہمیت کتنی ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے حجت خدا اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ظلم و ذلت برداشت کرنا کتنا برا ہے کہ اس کے سامنے حجت خدا یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا صحابی ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانیں نچھاور کر دی۔
سے آتی ہے سر۔
سامعین، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ قرآن پڑھتے تھے ظلم کے بارے میں وہ باخبر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور اتنا بڑا ظلم کر ڈالا کہ انہوں نے فرزند رسول کو شہید کر دیا۔ اس ظلم سے بڑھ کر کوئی ظلم قابل تصور نہیں ہے، لیکن اس طرح کا ظلم آج بھی پایا جاتا ہے۔ آج اگر ہم واقعہ کربلا کو صحیح بیان نہ کریں اور صحیح معنی میں اس کا تجزیہ نہ کریں، نیز اگر ہم اسے عشق و محبت کے پہلو پر مبنی قرار دیں اور عقل و عقلانیت کے مقابلے میں قرار دیں، تو یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ بنیادی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ عاشورہ کا سمجھنا انسان کے لیے واجبات میں سے ہے، البتہ وہ انسان کے جو اس کا تجزیہ و تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسی تحریک چلائی جس نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک ایک عقلانی تحریک تھی، اگرچہ ہم امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو صرف عشق و محبت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ یہ پہلو بھی اس میں موجود ہے، لیکن اسے اگر اسی پہلو سے دیکھا جائے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے واقعے کو اس طرح تجزیہ کرنا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے ذمہ داریاں عائد ہوں، اور جو چیز ہمارے لیے ذمہ داری کا باعث بنے اسے سمجھنا چاہیے۔
فقہی نظر سے واقعہ عاشورہ کو سمجھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیوں واقع ہوئی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود موجودہ زمانے میں بھی امام حسین علیہ السلام پر مزید ظلم کریں۔ بس اگر ہم واقعہ کربلا کو صحیح طور پر نہ سمجھیں اور خدا نخواستہ اس کا غلط تجزیہ کریں، تو ایسی صورت میں ہم بھی ان پر ظلم کرنے والوں میں شریک ہیں۔ لہٰذا ہمیں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا ادراک کرنا چاہیے اور خود امام سے متوسل ہو کر آپ کی مظلومیت کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی گفتگو اور اپنے تجزیے میں ان پر ظلم کرنے والے نہ بنیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اصول جنگ اور آداب جنگ کو ہی تبدیل کر دیا۔ جنگ میں انسان دشمن کی سپاہ کے قتل کے درپے ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی دشمن کا کوئی سپاہی میری دسترس میں آئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ مگر نواسائے پیغمبر تو انسانیت بچانے نکلے تھے۔ دنیا کو احترام انسانیت کا درس دینا آپ کا مقصد تھا۔
سامعین، کربلا وہ عظیم درسگاہ ہے جہاں ہر انسان کے لیے جو جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا ہو اور جس نوعیت کا ہو درس ملتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم ہندو، زردشتی، مسیحی بھی کربلا ہی سے درس لے کر اپنے اہداف کو پہنچے ہیں۔ گاندھی اپنے انقلاب کو امام حسین علیہ السلام کا مرہون منت سمجھتے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگستان میں حق و حقانیت کو مقام محمود تک پہنچایا اور قیامت تک ظلم اور ظالم کو رسوا کر دیا۔ اگرچہ مادی اور ظاہری آنکھوں کے سامنے حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا میں شکست ہوئی، لیکن حقیقت میں اور آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جانے والوں کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کامیاب و سرفراز رہے۔
سامعین کرام، جب حور ابن یزید ریاحی ایک بڑے لشکر کو لے کر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے آتا ہے، لشکر کی حالت یہ ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پورا لشکر قریب المرگ ہے۔ ایسے میں لشکر والوں کو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے مارنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے خود ہی مر جائیں گے۔ اگر ان کے مد مقابل امام حسین کے علاوہ کوئی اور لشکر ہوتا تو یقیناً ایسا ہی کرتا، مگر امام حسین علیہ السلام نے دشمن کے لشکر کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے نے دشمن کے لشکر کے ساتھ حسن سلوک کی وہ اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا کام دیتی رہے گی۔ امام کے پاس وافر مقدار میں پانی موجود تھا۔ جب دشمن کے لشکر نے پانی مانگا تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمام لشکر کو پانی پلایا جائے۔ امام کے اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور ان لوگوں کو جو انہیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کو پانی پلایا۔ جب یہ پانی پی چکے تو امام نے حکم دیا کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے، اور دیکھنا گھوڑا ایک دفعہ پانی پینے سے سیر نہیں ہوتا، اس لیے اس وقت تک پانی نہ ہٹانا جب تک کہ وہ منہ نہ موڑ لے۔ آج 14 صدیوں بعد دنیا جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ نواسۂ پیغمبر نے 14 صدیوں پہلے جس طرح انسانی پیاس کی شدت کو محسوس کیا، اسی طرح جانوروں کی پیاس کا بھی خیال رکھا۔ یہ اقدار عاشورہ ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بہن بھائیوں سے ناراض رہتے ہیں۔ ہمیں امام کی اس طرز عمل سے سبق لینا چاہیے کہ دشمنی میں بھی اسلامی اور انسانی اقدار کی پاسداری کی جائے۔
سامین، روزے عاشورہ نمودار ہوا باوجود اس کے کہ عمر سعد نے حر کے منصب میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر توفیق توبہ اور ایک عجیب و غریب نور مانوی پیدا ہو گیا تھا، اور مسلسل اس کے کانوں میں وہ صدا جو اسے جنت کی بشارت کی صورت ابتدائے سفر میں نصیب ہوئی تھی، نعمت الہی کے رس گھول رہی تھی۔ حر کو گویا اب اپنا راستہ مل گیا تھا۔ حر انہی احساسات اور جذبات کو لیے خیمے سرکار سید الشہداء کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر مرکب سے اترا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پسے گردن باندھ لیا۔ جیسے ہی امام کے قریب پہنچا اپنے کو زمین پر گرا دیا اور خاک پر لوٹنے لگا، اور دعا کے یہ فقرے زبان پر تھے: خدایا، میں تیری بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، میں نے تیرے خاص بندوں کے دلوں کو دکھایا ہے اور تیرے نبی کی بیٹی کے لخت جگر کا دل دکھایا ہے۔ مولا نے جب حر کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا: حر، اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اس نے بصد شرمندگی سر کو اٹھایا اور عرض کیا: فرزند رسول، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ کو مدینہ واپس جانے نہیں دیا، آپ پر تمام راستوں کو بند کر دیا، کیا واقعاً میرے جیسے گنہگار کے لیے بھی توبہ کی گنجائش موجود ہے؟ امام رؤوف نے جواباً ارشاد فرمایا: ہاں، تمہارے لیے بھی امکان توبہ ہے، اپنے سر کو زمین سے اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔
پھر اس کے بعد حر نے امام سے اجازت لی اور میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفیوں سے شدید قتال کیا، لیکن کب تک حر جنگ کرتے گھوڑے سے زمین پر آئے۔ حسین حر کے سرحانے پہنچے۔ مولا حر کے سرحانے بیٹھ گئے اور ان کے خون آلود رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرا، چہرے سے غبار کربلا کو ہٹایا اور اس جملے کو فرمایا: اے حر، تو دنیا میں آزاد ہے، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، اور آخرت میں نیک بخت اور خوش نصیب ہے۔ آخر میں جام شہادت نوش کر کے اس بشارت کو پا لیا۔
سامعین، انہی عرائض کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ و ناصر۔
عشق کی آنکھوں میں ہے ماتم ہے بپا اہل عزا، مجلس غم میں کریں آئیے مل کر یہ دعا، مجلس غم میں کرے آئیے مل کر یہ دعا، بھائی زندہ رہے بہنوں کے بہا کے زہرا، قیامت رہے ماں بہنوں کا نے اس بھائی کے اللہ سلامت رکھے جو بنائے گئے بہنوں کی حفاظت کے لیے شبیر دعا کرتے تھے رو کر تہے خنجر سر میرا کٹے غم نہیں لٹ جائے بھرا گھر ارے رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ ہمشیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ
ہمشیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ
بسم الله الرحمن الرحيم وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا ربي مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بالذر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا.